الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى قدره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام رمضان کے مبارک مہینے کا ایک عشرہ تقریباً پورا ہونے والا ہے. مولانا یہاں آئیے تشریف لاؤ, ادھر ان کو تھوڑا آپ اگر برا نہ مانے تو ان کو جگہ دے دیے, ادھر آ جائیں, کھانسی ہے بس پھر وہیں تشریف. اور ایک عشرہ تقریباً یہ پورا ہونے والا ہے. احتساب کے ایک معنی یہ بھی ہیں, ایک معنی ثواب کی امید رکھنا اور ایک معنی اپنا محاسبہ کرنا. تو یہ جو آیا نا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور احتساب کے ساتھ, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے, اور دوسرا مطلب ہوا احتساب بھی کیا اس نے, مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے, رمضان کا کوئی حق مجھ سے مارا تو نہیں جا رہا, کتنا میں رمضان کا حق ادا کر رہا ہوں. احتساب کے ساتھ اس نے رمضان کو گزارا, خود اپنا محاسبہ, خود اپنے اوپر نگرانی اس نے رکھی. کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی کہ میری نیکیاں ضائع ہو رہی ہوں, روزہ ضائع ہو رہا ہو. ارے بھائی وہ قرآن اوپر رکھا ہوا ہے, دیکھیں جلدی سے اس کو رکھیں, تلاوت کر کے وہیں رکھ دینا چاہیے جہاں سے اٹھایا ہو. تو یہ احتساب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عشرہ تقریباً گزر گیا, ہم نے کیا کیا اس میں, اس کو کس طرح گزارا ہم نے. میرے بھائیوں اور دوستوں, جب تک ہم احتساب نہیں کریں گے نا, احتساب ہمارے وہ استاد ہیں نا مفتی عبدالرؤف بندوی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ, انہوں نے بتایا جب میں فارغ ہوا ہم نے بخاری اول ان سے پڑھی تھی, تو جب فارغ ہوئے تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے کہ مجھے حضرت کی نصیحت فرما دیجئے, میں اسی سال دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں. فرمایا یوں کر کے سنا, اختلاط سے اجتناب, احتساب کا التزام, یہ ہے باب اختیال. مولانا باب اختیال دیکھ لیں, اختلاط سے اجتناب, احتساب کا التزام, یہ دو نصیحتیں تھیں. اختلاط سے اجتناب, یہ دوستیاں مت لگانا, دوستیاں نہیں. آج کل کا احتکاب اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ, یہ دوستیاں ہیں, یہ احتکاب نہیں ہوتا, یہ تو تفریح ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دس دن کے لیے جماعت میں جائیے, آپ احتکاب میں مت بیٹھیں, اللہ کے راستے میں چلے جائیے, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جتنا آپ کو احتکاب میں, اس سے زیادہ فائدہ وہاں ہو جائے انشاءاللہ, انشاءاللہ. لہذا ابھی سے سن لیں, میں پہلے سے میں سوچ کے بیٹھا تھا کہ آخر میں اعلان کروں گا, لیکن اب اللہ نے دل میں ابھی ڈال دیا کہ بھائی جن کا احتکاب کا ارادہ ہے, اگر کوئی مجبوری ہے تب تو کریں, گھر میں یہاں رہنا ضروری ہے, ورنہ جماعت میں جائیے, دس دن عشرہ لگا لیں عشرہ, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہے, اللہ کے راستے میں جائیے. لیکن یہ جو احتکاب آج کل ہو رہا ہے, یہ بھائی ہے جس کو احتکاب نہیں کہتے, افطاری آ رہی ہے, شرطیں لگائی جا رہی ہیں, سموسے آ رہے ہیں,
اور مسجد کے خادم بیچارے تنگ آئے ہوئے, وہ کہتے ہیں یہ کوئی احتکام ہو رہا ہے,
ان کی جان دوبھر ہو گئی. اور جب احتکام ختم ہوتا ہے تو ہار پہنائے جاتے ہیں. وہ ہار جب پہنائے جاتے ہیں, وہ بھائی یہ تو جیت کا موقع ہے, ہار کا ہے ہی نہیں, یہ جیت کا موقع ہے نا, یہ ہار کا موقع ہے, یہ رسم ہے. وہ رسم بنی ہوئی ہے اور مسجد میں پتیاں پھیل جاتی ہیں, گلاب کی پتیاں وہ پھیل, بزرگوں نے منع فرمایا کہ ان پہ پیر نہ رکھو. تفسیر علی مہاجمی میں روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو روئے ہیں اس سے یہ پھول کے پودے ہو گئے, یہ وہ ہیں. تو یہ گویا آپ ان کے آنسو کو پرونگ رہے ہیں. تو حضرت بزرگوں نے منع فرمایا کہ ان کو پیر کے نیچے نہ آنے, تو اٹھاؤ جلدی سے, ہم نے تو دیکھا ہے بزرگوں کو. مگر یہاں پر کیا ہے, وہ مسجد کے اندر اب کہاں کتنا آدمی بچے گا, اتنی پتیاں پھیلی ہوئی ہیں, طریقہ غلط ہے. اور پھر خادم وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ کے یہ پتیاں اٹھا دیتے ہیں, مسجد کے خادم اس لیے نہیں ہیں, وہ آپ کے خادم نہیں ہیں, مسجد کے خادم ہیں. مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا, مسجد کا خیال رکھنا, اس کے خادم ہیں وہ. ہمارے خادم تھوڑی ہم نے سمجھ لیا ہمارے خادم ہیں, نمازیوں کے خادم ہیں. اب انہوں نے کوڑا کر دیا, اس کو بھی یہی سانس کریں. بھائی آپ نے کوڑا کیا, آپ خود صاف کیجیے, بس کوڑا کر کے چلتے بنے, اللہ کے گھر کو گندا کر کے اور کوڑا اس میں کر دیا اور چلتے بنے. اور کوئی نوٹوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں, اللہ کی پناہ, یہ تو اور سخت بے ادبی ہے. یا اللہ, تو یہ آج کل کا احتکاب بھی رسومات سے بھرپور ہے, اور رسومات بھی وہ جو واجب الترک ہیں. اور پھر جاتے ہی جو تھوڑا سا اللہ کا نور آ گیا چہرے پہ, سب سے پہلے پھاوڑا جلا کے وہ صاف ہو گیا, چاند نظر آ گیا, احتکاب ختم. بس اب یہ جو دس دن یہاں مسجد میں گزارے, وہ تھوڑی سی داڑھی بڑھ گئی, وہ سب سے پہلے اسی کو صاف کر دیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی دیکھ لے کہ یہ کیا ہے بھائی. میں یہی عرض کر رہا ہوں, میں نے آیت پچھلی دفعہ بھی یہی تلاوت کی تھی کہ تقوی بڑے بڑے اراکین اسلام کے تقوی پر ختم ہوتے ہیں سارے. نماز کو لے لیجئے, ایمان کے بعد نماز سب سے بڑا حکم ہے اللہ کا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, ہے کہ نہیں؟ نماز روکتی ہے برائی سے, فحش کاموں سے, یہ تقوی اسی کو کہتے ہیں. روزہ ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, روزہ اس لیے فرض کیا گیا. حج ہے وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب, دوبارہ تاکید فرمائی. سامان باندھو حج کے لیے, لیکن سب سے عمدہ سامان تقوا ہے, تقوا ساتھ لے کر جاؤ. واتقون یا اولی الالباب, اے عقل مندو تقوا اختیار کر لو, اگر تم عقل مند ہو تقوا اختیار کر لو. اور زکات ہے, زکات ہدن للمتقین, یہ سورہ بقرہ کا شروع ہے. ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. زکات کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا. متقین کی صفات میں ہے کہ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو زکات بھی تقوی پر ختم ہوتی ہے, نماز بھی تقوی پر ختم ہوتی ہے, روزہ بھی تقوی پر ختم ہوتا ہے, حج بھی تقوی پر ختم ہوتا ہے. اور جہاد جو اتنا بڑا عمل ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, بے شک ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں جہاں جہاد کی آیات ہے وہاں یہ بھی فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یاد رکھو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہیں. اگر تم میں تقوی نہیں ہے تو وہ ہتھیاروں کا مقابلہ ہے, وہ فوج اور نفری کا مقابلہ ہے, ہتھیاروں کا مقابلہ ہے. ہتھیار میں اگر وہ زیادہ ہوں گے دشمن تو وہ بڑھ جائیں گے, وہ غالب آ جائیں گے. لیکن اگر تم تقوی والے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہیں, پھر اللہ کا اور ان کا مقابلہ ہے. اللہ اور ان کا مقابلہ ہے. تو بھائی یاد رکھیں جہاد بھی ہوا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, یہ بھی تقویٰ پر ختم ہے. تو میں شعر پڑھا کرتا ہوں نا, تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا, اب تک تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا. ہم نے کسی کتاب میں آج تک کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا تو تقویٰ سے بھی اعلیٰ ہو, کوئی مرتبہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی بلندی پر پہنچانے کے لیے ہمارے اوپر روزے فرض کر دیے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو باتیں حلال تھیں, جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی حرام کر دیں اللہ تعالیٰ. اور اس کو سمجھایا ہے مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ برقدہ نے, فرمایا کاغذ تو اگر کوئی یوں موڑ دے اور پھر اس کو سیدھا کرے تو سیدھا نہیں ہوتا, وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ لوٹنے کی کوشش کرتا ہے, کاغذ پورا سیدھا نہیں ہو پاتا کیونکہ آپ نے موڑ دیا اس کو. فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو الٹا موڑو, جو اس کا نشان سلوٹ پڑ گئی نا اسی سلوٹ پر اس کو الٹا موڑ دیجیے, پھر سیدھا کریں گے سیدھا ہو جائے گا. تو فرمایا یہی روزے کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام کر دی, حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا تاکہ میرے بندے یہ سمجھیں کہ حرام کتنا حرام ہو جائے گا. جب حلال چیزیں حرام ہو گئیں تو حرام کتنا حرام ہو جائے گا. جو چیز پہلے سے حرام ہے مثلا غیبت حرام ہے اور مال حرام تو ہے ہی حرام, جھوٹ بولنا حرام, بد نظری حرام, اور غیبت سننا یا کرنا یہ دونوں حرام. جو پہلے سے حرام ہے وہ کتنا حرام ہو جائے گا, جس جو حلال کو اللہ نے حرام فرما دیا تو حرام کی قباحت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے روزے کی حالت. یہ ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور متقی المتقی من یتقی الشبہات, متقی وہ ہوتا ہے جو گناہ تو گناہ ہے گناہ کے شبہ سے بھی بچتا ہے, جہاں شبہ ہو گناہ کا اس سے بھی بچتا ہے. اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا و اشار الی قدری, یہ تقوی یہاں ہوتا ہے, اور یہ فرما کر اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ فرمایا یہاں ہوتا ہے تقوی, تقوی یہاں ہوتا ہے یعنی دل میں ہوتا ہے. یہ بند کرنا پھر ہوا کہاں سے آئے گی, اور ان سب کے اوپر میں پنکھا لگا ہے, ہمارے پاس تو پنکھا بھی نہیں. چلو کر لو کر لو, قربانی کا بکرا ہمیں ہی بناؤ بھائی. ٹھیک ہے اتنا, یہ تو کھلا رہے گا اتنی تو زیادہ ہے. ٹھیک ہے ہاں بند ہے بند نہیں, آپ کے چشمے کا نمبر بڑھ گیا پتہ نہیں چلتا. تو یہ لعلکم تتقون متقی بننے کے لیے ایک مہینے کی مشق کرائی جا رہی ہے, اور قرآن کا مجاہدہ کروایا جا رہا ہے کہ رات کو کھڑے ہو کے قرآن سنو. یہ کھڑے ہو کے قرآن کا سننا یا پڑھنا یہ عجیب چیز ہے, دل میں نورانیت پیدا کرنے کے لیے شاید اس سے بڑا نسخہ اور کوئی نہیں. دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, سوائے تھوڑی سی رات کے ساری رات کھڑے رہیے, سوائے تھوڑی سی رات کے ساری رات کھڑے رہیے. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, کہیے کیا کیجیے کھڑے ہو کر, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. کیا حکمت ہے اس میں, کیوں اللہ پر یہ تہجد فرض ہو گیا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تہجد فرض تھی, انبیاء علیہ السلام پہ تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے. اب کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہیں، پیر میں ورم آ رہا ہے، پیر میں ورم، حتی تریم قدمہ، حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، آپ کے پیارے پیارے پیروں پر، مبارک قدموں پر ورم آ جاتا تھا. طویل نمازیں، پانچویں پارے سورہ نساء پانچویں پارے تک پھیلی ہوئی ماں تک. اب بتائیے ایک رکعت میں اتنی اتنی نمازیں پڑھنا، یہ کوئی معمولی اور ویسے نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں. ہم لوگ جو تراویح پڑھتے ہیں نا، یا علمون تعلمون، وہ والا نہیں تھا یہ سورہ نساء تک پڑھنا. صحابہ فرماتے ہیں لا تسأل عن حسنهن وطولهن، حضور کی جو نماز ہوتی تھی تہجد کی، ان کی طوالت، ان کے لمبائی کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، ان کے حسن کے بارے میں کچھ نہ پوچھو. کتنی حسین نمازیں ہوتی تھیں اور کتنی طویل نمازیں ہوتی تھیں، کچھ نہ پوچھو. طویل تو اتنی کہ سورہ نساء تک پھیلی ہوئی. غنے اور مت کے ساتھ ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ ورتل القرآن ترتیلا، حضرت علی فرماتے ہیں ترتیل کس کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا اسد اللہ ہے نا یہ. فرماتے ہیں تجوید الحروف، الترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا. تجوید کس کو کہتے ہیں؟ جوز یجوید التجوید، سنوارنے کو، سنوارنا، آراستہ کرنا، یعنی خوب سجا سجا کر الفاظ کو ادا کریں. پا کو پا ہی پڑھیں، را کو را پڑھیں، پر پڑھیں. غیر المغضوب، جہاں را کو پتلا پڑھنا چاہیے وہاں پتلا پڑھیں، جہاں موٹا پڑھنا چاہیے وہاں موٹا پڑھیں، جہاں لام کو پتلا پڑھنا چاہیے وہاں پتلا پڑھیں، جہاں لام کو موٹا پڑھنا چاہیے وہاں موٹا پڑھیں. صفات کے ساتھ الفاظ کو ادا کرنا. اور وہ معرفت الوقوف، جہاں رکنا ہو اس کی معرفت حاصل کرنا، پہچان حاصل کرنا کہ کہاں رکنا چاہیے کہاں نہیں رکنا چاہیے. اب یہاں پر اگر کسی نے وقف کر دیا، لقد كثر الذين قالوا ان الله فقير، یہاں پہ آگے وقف کر دیا ونحن اغنیاء، آگے بڑھ رہے ونحن اغنیاء، تو غلط ہو گیا، نماز بھی فاسد ہو گئی. اور جان بوجھ کے پڑھا تو احتمال کفر ہے. اب بتائیے اگر جان بوجھ کے پڑھا معنی سمجھتے ہوئے پھر بھی اس نے ایسا وقف کیا جان بوجھ کے، اب بتائیے، پوچھئے مفتی حضرت. تو یہ معرفت الوقوف ہے، کہاں رکنا چاہیے کہاں نہیں رکنا چاہیے اس کی پہچان حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں تجوید. تو یہ ترتیل کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور جہاں رحمت کی آیتیں آتی تھیں وہاں دیر تک رک کر رحمت کی دعائیں مانگتے تھے، جہاں عذاب کی آیت آ گئی وہاں دیر تک رک کے اللہ سے عذاب کی پناہ مانگ رہے ہیں، جہاں تقوی کی آیت آ گئی وہاں تقوی مانگ رہے ہیں اللہ سے. دیکھیے وہ روایت میں آتا ہے ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفل میں اگر یہ پڑھ لیتے تھے، اس کی تلاوت کر لیتے تھے تو یہاں رک جاتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے، اللهم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، یہ دعا مانگتے تھے. اس طرح کی دعائیں مانگ کر یہ تلاوت ہوتی تھی، ایسی نہیں ہوتی تھی جو ہم کرتے ہیں. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ان نمازوں کی طوالت، ان کی لمبائی کے بارے میں اور ان کے حسن اور ان کے حسین ہونے کے بارے میں کچھ نہ پوچھو. لا تسأل عن طولهن وحسنهن، تو نماز میں قرآن پڑھوایا جا رہا ہے. پھر ہم لوگوں پہ کیا فرض ہے؟ فجر کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء، اس میں کیا ہے؟ کھڑے ہو کے قرآن سنیے یا پڑھیے، اگر امام ہے پڑھیے قرآن کو، اور لوگوں سے سنوایا جا رہا ہے. اور صبح کا وقت ہے نا، دن کا آغاز ہو رہا ہے، تو زیادہ پڑھنا مت بولنا، زیادہ پڑھیں، سوال مفصل سے پڑھا جائے، سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک یہ سوال ہے، ان صورتوں میں سے کہیں سے پڑھا جائے، لمبی صورتیں ہیں، پڑھیں لمبی صورتیں، کیونکہ دن کا آغاز ہو رہا ہے. خوب قرآن سناؤ، خوب سنو تاکہ سارا دن برکت رہے، زیادہ قرآن پڑھنا سنت ہے فجر کی نماز میں. پھر ظہر کی نماز آئی, اس میں آہستہ قرآن, کبھی تیز کبھی آہستہ, کبھی تیز کبھی آہستہ, دونوں طرح سے پڑھا جا رہا ہے, سنوایا جا رہا ہے, ادب کروایا جا رہا ہے. تو ظہر عصر میں آہستہ کھڑے رہیے, اور اس وقت پڑھنا جائز نہیں, کچھ سنیے, آہستہ ہی ہو رہی ہے تلاوت, مگر آپ خاموش رہیے کیونکہ تلاوت ہو رہی ہے. من کان له امام فقراءة الامام له قراءة, جس کا امام موجود ہو تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, بعض لوگ ہیں بیچارے ہیں ایسے لوگوں کو غیر مقلد کہا جاتا ہے, سلفی غیر مقلد. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, ہمیں بھی ہدایت دیں, اللہ ان کو بھی ہدایت دیں, ہدایت پر نہیں ہے وہ. تو کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور حدیث کیا پیش کرتے ہیں, لا فاتحۃ الا لا لا فلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, دکھاتے ہیں بھائی تم تو نماز ہی نہیں ہوتی تمہاری, تو یہ دیکھو نم حدیث میں ہے لا فلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز نہیں دی, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. زیادہ امام کے پیچھے بھی پڑھنی چاہیے, ویسے بھی پڑھنی چاہیے, ویسے تو خیر پڑھنی چاہیے, وہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں اگر تم نے امام کے پیچھے بھی نہیں پڑھی تو تم امام کی تو ہو گئی, تمہاری نماز نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں اچھا دیکھو حضور نے فرمایا ہے, جیسے یہاں فرمایا نا لا فلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے لا جمعہ الا بالخطبہ, جمعہ نہیں ہوتا اس کا جس نے خطبہ نہ سنا ہو. خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا, یہ الفاظ ہے, خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. تو ان سے پوچھو بھائی آپ نے بھی امام نے خطبہ پڑھا تھا, آپ نے بھی پڑھا بیٹھ کے خطبہ ساتھ ساتھ اس کے؟ وہ کہیں گے نہیں. تو بھائی آپ کا جیسے آپ وہاں کہہ رہے ہیں لا فلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے, تو اسی طریقے سے حضور تو یہ بھی فرما رہے ہیں کہ خطبہ جمعہ نہیں ہوتا جب تک کہ خطبہ نہ پڑھا جائے. تو آپ نے پڑھا خطبہ, آپ کا بھی جمعہ نہیں ہوتا. کمال ہے. لہذا ان کے روب میں کبھی نہ آئیے, ایسا نہ کہ آپ بالکل حق اور سچ پر ہیں الحمدللہ, صحیح راستے پر ہیں, ہم اپنے امام کے پیچھے چل رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے ہمیں بہت بڑا امام دیا, ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے امام کے مقلد ہیں. تو قرآن پڑھوایا جا رہا ہے یا سنوایا جا رہا ہے, اور کھڑے ہو کر سنو, سنو فجر میں, سنو ظہر میں, سنو ظہر اور عصر میں, آہستہ سنو لیکن سنو, خاموش رہو. اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء میں سنیے, پھر اب تراویح میں اضافی سنیے قرآن کو, روز قرآن سنوایا جا رہا ہے, کوئی تو بات ہے. دل میں نورانیت پیدا کرنا اور اللہ کی طرف انابت پیدا ہونے کے لیے شاید اس سے بڑا نسخہ اور کوئی نہیں ہے. اور اکابر امت کو دیکھ لیجیے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر قرآن پڑھتے تھے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر قرآن پڑھ رہے ہیں, صحابہ رات بھر قرآن پڑھ رہے ہیں. بعض صحابہ سے تو یہ منقول ہے کہ ستون سے اپنے بالوں کو باندھ لیا انہوں نے, ستون سے بالوں کو باندھا کہ گرنے لگیں تو بال اٹک جائیں اور نیند غائب ہو جائیں, ہم گر نہ سکیں. ستون سے اپنے بالوں کو, اپنی زلفوں کو باندھ لیا, یا اللہ, اور قرآن پڑھ رہے ہیں, کوئی تو بات ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خود حافظ نہیں تھے, مگر رات بھر حفاظ سے قرآن سنتے تھے, سحری تک قرآن سنتے رہتے تھے. ہمیں تو ترابی کے بعد ہی ہماری ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں, تو سوائے سونے کے اور کسی چیز کو جی نہیں چاہتا. ہاں کھانا اگر سامنے آ جائے تو پھر نیند آئے گی, کھانا اگر سامنے آ جائے نیند آتی ہے کسی کو؟ کسی کو دسترخوان پہ نیند آئی ہے آج تک؟ کھانا سامنے رکھا اور اس کو اونگ آ جائے, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو ان اکابر کے لیے یہ روحانی کھانا تھا, یہ روحانی کھانا جب آ جاتا تھا ان کی نیند اڑ جاتی تھی, نیند کو چھوڑ دیتے تھے, قرآن سنتے تھے یا پڑھتے تھے. اس لیے یہ قرآن سنوایا جا رہا ہے تاکہ اللہ کا تعلق پیدا ہو, دل میں نورانیت پیدا ہو. ہم سمجھتے ہیں ارے بھائی میں کیا عرض کروں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت فرمائی اور عرض کیا کہ اے اللہ وہ چیز بتا دیجئے جس کے ذریعے سے آپ کا سب سے زیادہ تعلق حاصل ہو جائے, قرب حاصل ہو جائے, نزدیکی حاصل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد میرا کلام ہے, میرا کلام یعنی قرآن کریم, اس کے ذریعے سے سب سے زیادہ نزدیکی حاصل ہوتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا جو حدیث میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, کہ افضل ترین ذکر. بھائی آپ لوگ جوان ہو ذرا آگے آ کے بیٹھو, آگے آؤ شاباش, کوئی بوڑھا آدمی ہو تو بات الگ ہے. یا اللہ جے نشستی دور چو بیگانگاہ اندر آ در حلقہ دیوانگاہ, بیگانوں کی طرح دور کیوں بیٹھے ہو, دیوانوں کے حلقے کے اندر آ جاؤ. مولانا روم فرماتے ہیں جے نشستی دور چوں بیگانگاہ اندر آ در حلقہ دیوانگاہ. دیکھو مجھے شعر یاد آ گیا, برا نہیں ماننا, رمضان کا مہینہ, روزے کو ہنستے کھیلتے گزارو انشاءاللہ مزہ آئے گا. اور متقین کو مزہ آتا ہے روزے میں, سکون ملتا ہے. اور جو غیر متقی ہوتے ہیں آپ دیکھیں بسوں میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, بس اسٹاپ میں خوب جھگڑے ہوتے ہیں رمضان میں. غیر متقی کو غصہ بہت آتا ہے روزے میں. یہ بڑی بڑی عجیب بات ہے یہ, اور متقین کو عجیب سکون اور فرحت حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے جو جھگڑے بند وہ غیر متقی ہیں, یہ بھی نہیں ہے, اس طرح بھی سوچنا غلط ہے. بہرحال بھائی کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور عرض کیا کہ سب سے زیادہ نزدیکی آپ کی کس سے حاصل ہوتی ہے, کس چیز سے حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد میرا کلام یعنی قرآن کریم. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو یاد رکھیے گا محدثین نے اس کی تشریح فرمائی اور شروحات میں لکھا ہے بعد تلاوت القرآن, یہ الفاظ بڑھائے ہیں محدثین نے اس کی تشریح میں کہ افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ مگر تلاوت قرآن کے بعد, جہاں تلاوت قرآن ہو وہ تو سب سے افضل وہی ہے, اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا مرتبہ ہے. یاد رکھیے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد میرے کلام سے سب سے زیادہ میرا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ہی سوال کیا کہ یا اللہ سمجھ کر یا بلا سمجھے, سمجھ کر یا بلا سمجھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھ کر یا بلا سمجھے, وہی سوال وہی جواب, بفامن او بلا فامن. تو اللہ نے بھی یہ جواب دیا بفامن او بلا فامن, سمجھ کر پڑھو یا بلا سمجھے پڑھو, دونوں طرح سے میرا قرب میری نزدیکی حاصل کرتے چلے جاؤ گے, میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اب سمجھ میں آیا آپ کو, حضور سے تہجد میں قرآن پڑھوایا جا رہا ہے, صحابہ پڑھ رہے ہیں تہجد, صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, رات کو صحابہ بہت کم سوتے ہیں, بہت کم سوتے ہیں, اور آخر میں آخری شب میں استغفار کرنے لگتے. یہ رات کو کم سو کے کیا کیا انہوں نے, قرآن پڑھا, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پڑھوایا جا رہا ہے, او اللہ کا قرب اللہ کی نزدیکی بڑھتے چلے جائیں, بڑھتے چلے جائیں, کیونکہ سب سے زیادہ قرب اسی سے حاصل ہوتا ہے. جب اللہ کا قرب سب سے زیادہ اسی سے حاصل ہوتا ہے تو نورانیت بھی سب سے زیادہ اسی سے, اسی لیے میں نے عرض کیا کہ شاید اس سے بڑھ کر کوئی اور نسخہ نہیں ہے نورانیت دل میں پیدا کرنے کا, اللہ سے خود پیدا کرنے کا. نمازوں میں قرآن پڑھوایا جا رہا ہے یا سنوایا جا رہا ہے, پڑھو یا سنو, اگر امام ہو تو پڑھو, مقتدی ہو تو سنو اس کو قرآن کو. اور رمضان میں اضافی طور پر 20 رکعتیں تراویح قرآن سنو, قرآن سنو, ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی تراویح پڑھو قرآن سنو, خوب درجات حاصل کرو. ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 20 رکعتوں میں 40 سجدے ہیں, ہے نا 40 سجدے, ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں. اور سجدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت سجدہ اس لیے تلاوت نہیں کرتا ورنہ سب پہ سجدہ واجب ہو جائے گا, اور کسی نے نہیں کیا تو میرے اوپر گناہ آئے گا کہ میں ہی سبب بنوں. اس لیے ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اے نبی آپ سجدہ کیجئے اور ہمارے قریب ہو جائیے, سجدہ کیجئے اور ہم سے قریب ہو جائیے. معلوم ہوا سجدہ کرنے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے آدمی. تو ایک تو تلاوت کا قرب, تلاوت کے ذریعے سے قریب کیا جا رہا ہے, پھر 40 سجدے مزید اللہ نے عطا فرمائے, ہر سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے. سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے, سجدہ کیجئے قریب ہو جائیے, ہر سجدے سے مقام قرب طے ہوتا ہے, ہر سجدے سے مقام قرب طے ہوتا ہے. یہ الگ مقام قرب طے کروایا جا رہا ہے, اور دن میں روزہ رکھوا کر اور مقام قرب طے کروایا جا رہا ہے. اللہ تو ہمیں کہاں پہنچانا چاہتے ہیں, کہاں بلندی پہ پہنچانا چاہتے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, تو یہ سوچنا چاہیے. احتساب کے ساتھ رمضان گزاریں, یہ سوچیں ہم نے کتنی قدر کی اس مہینے کی, کس طرح قدر کی, کیسے گزارا, ایک عشرہ گزر گیا, کیا کیا ہم نے, کیا کھویا اور کیا پایا, کیا کھویا اور کیا پایا, یہ سوچیں, احتساب کریں. لہذا یہ تقویٰ یہ بہت عجیب چیز ہے, اور تقویٰ کی علامت کیا بتائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, فرمایا الاثم ما حاك فی صدرک, گناہ یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹک ہو جائے, نمبر ایک کھٹک ہو جائے. وکریت ان یصلی علی الناس, دوسری علامت یہ بتائی کہ تمہیں برا لگے کہ لوگوں کو میرا یہ عمل پتہ نہ چلے, کسی طرح لوگ نہ دیکھ لیں میرا یہ عمل, یا ان کو پتہ نہ چل جائے, بس سمجھ لو یہ چیز غلط ہے. جس کے بارے میں دل میں کھٹک ہو اور جس کے بارے میں لوگوں کو آپ پتہ چلنا آپ کو پسند نہ ہو کہ لوگوں کو یہ عمل پتہ چل جائے یا دیکھ لیں لوگ, تو بس سمجھ لو یہ چیز غلط ہے اور اس سے بچو. بس یہی تقویٰ کی بنیاد ہے. اور ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تقویٰ جو ہے یہ نام ہے خلیش کا, خلیش, خلیش کہتے ہیں چبھن کو, دل میں چبھن ہو جائے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں, یہ عمل جو میں کرنے والا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا, بس یہ چبھن دل میں پیدا ہو جائے, یہی تقویٰ کی بنیاد ہے. جس کے دل میں, جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی, ایک نہ ایک دن متقی بن جائے گا. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیر کے لیے گئے مدینہ منورہ سے باہر, سیر کرنے کے لیے کھانا بھی ساتھ لے گئے تھے. تو جب وہ کھانا لگایا گیا, دوپہر کا وقت تھا, شدید دھوپ نکلی ہوئی تھی, تو وہاں سے ایک چرواہا گزرا بکریوں کو چراتا ہوا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز دی کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو, تم بھی بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ. معلوم ہوا کبھی کبھی تفریح کرنی چاہیے. ربیح القلوب ساعتاً فساعتاً, حدیث میں ہے نا. تو فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ. اس نے کہا میں تو روزے سے ہوں. فرمایا تم روزے سے ہو, اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے اور تم نے روزہ رکھا ہوا ہے, یہ تو رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا واللہ انی ابادر ایامی ہذہ الخالیہ, اللہ کی قسم میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں. یہ اصل میں ایک, اس کا مطلب ہے وہ قرآن کا بھی عالم ہے, ایسی اس کو تعریف کہتے ہیں بلاغت میں, اس کو تعریف کہا جاتا ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ کسی مشہور واقعے کی طرف, کسی مشہور حدیث یا کسی مشہور آیت کی طرف اشارہ مل جائے, فوراً آدمی کا ذہن, سننے والے کا ذہن چلا جائے جائے. تو اس نے کہا اس چرواہے نے واللہ انی ابادر ایامی ہذہ الخالیہ, میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں, ان کی طرف لپک رہا ہوں. تو اصل میں یہ اشارہ تھا قرآن کریم کی آیت کی طرف کہ کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں گے اہل جنت سے, بھائی یہاں نماز نہ پڑھنا, بھائی یہاں نماز نہ پڑھنا. پہلے جنت سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ خوب مزے لے کر کھاؤ, کیونکہ تم نے گزشتہ ایام میں جو عمل کیے ہیں اب اس کا مزہ لو, یہاں پہ مزہ لوٹو اس کا جو تم نے گزشتہ گزرے ہوئے ایام میں, ایام خالیہ کے اندر یعنی گزرے ہوئے ایام میں جو تم نے اعمال کیے اس کا بدلہ لو. یہ اصل میں اس کی طرف اشارہ تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب سے بہت متاثر ہوئے کہ ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو فرمایا اچھا ایسا کرو کہ ایک بکری ہمیں بھیج دو, ہم سفر میں ہیں تو ہم اس کا دودھ بھی پی لیں گے, اور ابھی ہم اس کو وہ کھانا اس کا بنا لیں گے, تم کھانا بھی ہمارے ساتھ کھا لو, گوشت بھی ہم تمہیں تھوڑا سا گوشت بھی دے لیں گے. اس نے کہا میری یہ بکریاں میری نہیں ہیں, میں تو غلام ہوں, یہ تو کسی اور کی بکریاں ہیں. اچھا پھر بھی ہمیں بھیج دو. ہاں مالک سے پوچھنا, مالک اگر پوچھے تو اس سے کہنا کہ یہ تو بھیڑیا لے گیا, اور اس زمانے میں ایسا ہوتا رہتا تھا لہذا کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں تھی, اس کو یقین بھی آ جائے گا مالک کو. تو اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توجہ ہٹائی, آسمان کی طرف دیکھا, انگلی سے اشارہ کیا اور یہ کہا فأين الله, اللہ کہاں گیا, یہ اللہ کہاں گیا. یہ ہے تقویٰ, اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. التقویٰ ہا ہونا, تقویٰ دل میں ہوتا ہے, دل میں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگوں سے, اپنے شاگردوں سے, شاگرد ساتھ سے فرمایا دیکھو ایک چرواہا بھی فائن اللہ کہہ رہا ہے, دیکھو ایک چرواہا کہہ رہا ہے فائن اللہ, کہاں گیا اللہ, کہاں گیا اللہ. بڑے متاثر ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر اس کے مالک کو تلاش کیا, اس کو بھی خریدا, ان بکریوں کو بھی خریدا, اور اس سے فرمایا لو بھائی میں نے تمہیں اور ان بکریوں کو خرید لیا اور میں نے تمہیں آزاد کیا, اور یہ بکریاں تمہاری, یہ ساری بکریاں بھی تمہاری. یہ تقویٰ ہے جس پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے مشکل سے باہر نکلنے کا راستہ اللہ بناتے ہیں, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. اس کو گمان تھا چرواہے کو کہ مجھے یہ, میں آزاد بھی ہو جاؤں گا, اور یہ جن بکریوں کو میں اجرت پر چراتا ہوں, غلامی میں چرا رہا ہوں, یہ میری ہو جائیں گی سب. وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, لیکن تقویٰ ایسی چیز ہے کہ یہ ایسی جگہ سے رزق دلاتا ہے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا آدمی. یہ بہت بڑی چیز ہے, اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے تقویٰ. ہمارے اکابر نے تو مثالیں قائم کر دی کہ تقویٰ کہتے کس کو ہیں. اللہ اکبر, اگر ہمارے اکابر نہ ہوتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شدید دھوپ میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, شدید دھوپ تھی, سامنے دیوار کا سایہ موجود تھا, ایک شخص گزرا, وہ امام صاحب کو جانتا تھا, اکثر لوگ جانتے ہی تھے. اس نے امام صاحب کو دیکھ کر عرض کیا کہ حضرت آپ شدید دھوپ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سامنے مکان موجود ہے, اس کی دیوار کا سایہ ہے, آپ دیوار کی سایہ میں بیٹھ جائیے. اب جواب سنیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جب اس نے اقرار کیا تو امام صاحب کو بتانا پڑا, فرمایا بھائی بات یہ ہے, یہ جس شخص کا مکان ہے اس نے مجھ سے قرض لے رکھا ہے, اس مکاندار نے مجھ سے قرض لے رکھا ہے, اور میں اگر اس کی دیوار میں بیٹھ گیا, اس کے سائے میں بیٹھ گیا, تو میرے نزدیک یہ قرض سے فائدہ اٹھانا ہوا اور میرے نزدیک یہ بھی سود ہے. حدیث میں آتا ہے نا جو قرض نفع لے کر آئے وہ سود ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر قیاس کیا کہ میں نے اس کو قرض دے رکھا ہے, اب میں اس کے مکان کی دیوار کے سائے میں بیٹھوں گا تو یہ بھی گویا اس کو دیے ہوئے قرض سے اپنا فائدہ اٹھانا ہوا, لہذا میرے لیے جائز نہیں, لہذا وہاں دھوپ میں بیٹھنا گوارا کر لیا, سائے میں نہیں بیٹھے. یہ جو کہا نا جو شروع میں نے بتایا تھا, المتقی من یتقی شبہات, متقی وہ ہے جو گناہ کے شبہ سے بھی بچ جائے, شبہ سے بھی بچ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ غنیمت میں مال غنیمت میں بہت سارا مشک آیا, اصلی مشک. الحمدللہ میں نے زیارت کی, مشک کے جو وہ نافے ہوتے ہیں تو بہت سارے ہمارے حضرت والا کے پاس بھر کے آئے تھے. جیسے کرمش کی بال ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا چھوٹا سائز تھا اور کرمش کی بال ہی کی طرح تھی کیونکہ بال تھے اس وقت, بال بالکل ویسے ہی تھے. بس آپ اس کو نچوڑیے اور مشک نکل آئے. وہ ہرن کے نافے میں ہوتا ہے, یہاں ناف کی جگہ اس کے ایسے تیار ہو جاتا ہے وہ مشک. اللہ اکبر. تو بہت سارا مشک آیا, وہ تولا جا رہا تھا تاکہ تقسیم ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیا اور فرمایا مشک کا فائدہ تو خوشبو سونگنا ہی ہے, اور یہ ساری خوشبو میری تھوڑی ہے, میرے حصے میں تو تھوڑی سی آئے گی, یہ تو ساری مسلمانوں کی ملکیت ہے, تو میں مسلمانوں کی ملکیت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں تو یہ غلط ہے. لہذا یہ سوچ کر اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ مشک سے, مشک کا فائدہ تو اس کی خوشبو سونگنا ہی ہے اور میں فائدہ اٹھا رہا ہوں دوسروں کی ملکیت کی چیز سے, یہ غلط ہے, ان کے نزدیک غلط تھا. لہذا فوراً ناک پر رومال رکھ لیا. اب یہ کس اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے؟ المتقی من یتقی شبہات. یہ متقی گناہ کے شبہ سے بھی بچتا ہے. اب یہ شخص, یہ لوگ, ایسے لوگ گناہ سے کتنا بچتے ہوں گے؟ میاں اظہر حسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ دارالعلوم میں استاد تھے, دارالعلوم دیوبند میں, تو ایک طالب علم ان کے پاس روز آنا آیا کرتا تھا. حضرت پرچے پر لکھ کے رکھا کرتے تھے, جو سودے کی چیزیں منگانی ہوتی تھیں وہ لکھ کر رکھ لیا کرتے تھے, اور یہ طالب علم آتا تھا اس کو دے دیتے تھے, اس پہ لکھا ہوتا تھا یہ لانا ہے, پیسے دے دیتے تھے وہ لے آتا تھا. اس طالب علم کو ایک مرتبہ پیسوں کی ضرورت ہوئی, قرض کی ضرورت ہوئی. اب اس نے سوچا کس سے لوں, کہاں سے لوں. بہت سوچنے کے بعد اس کے دل میں یہ آیا کہ میں حضرت کے پاس تو جاتا ہی ہوں, حضرت سے گزارش کروں گا. لہذا وہاں جب گیا تو حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, فوراً دے دی 10 روپے اسی وقت دے دیے. اب یہ اگلے دن آیا کہ میں, حضرت مجھے پرچہ دیں گے کہ یہ سودا لانا ہے. حضرت نے اس کو بٹھایا اور بس دیکھ رہے ہیں دروازے کی طرف, انتظار کر رہے ہیں کوئی آ جائے کوئی آ جائے. بہت دیر کے بعد اس نے پوچھا کہ حضرت کس کا انتظار ہے؟ ہاں کسی طالب علم کا انتظار کر رہا ہوں. کہ کیوں حضرت, کس کا, کس لیے؟ طالب علم تو میں بھی ہوں. فرمایا ہاں مجھے سودا منگوانا ہے اس لیے تھا. تو اس نے عرض کیا کہ حضرت میں تو لاتا ہوں آپ کا سودا, روز لاتا ہوں, آپ مجھ سے کیوں نہیں منگوا رہے؟ اور اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے, رونے لگا وہ کہ حضرت آپ مجھ سے کیا ناراض ہو گئے, مجھ سے آپ سودا نہیں منگوا رہے, اتنی دیر سے آپ نے مجھے بٹھا لیا, کسی اور طالب علم کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا نہیں بھائی ناراض نہیں ہوں, بات اصل میں یہ ہے تم نے مجھ سے قرض لے لیا, میں نے تمہیں قرض دے بھی دیا, اب اگر میں تم سے کام کراتا ہوں تو یہ اس قرض سے نفع اٹھانا ہوا میرے نزدیک, اور یہ جائز نہیں ہے, یہ تو قرض سے نفع اٹھانا ہوا, تم میرے مقروض ہو گئے, اب میں تم سے کام کرا رہا ہوں یہ اس قرض سے نفع اٹھانا ہوگا, یہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے میں تم سے کام نہیں کرا رہا. آپ بتائیے کس اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہمارے اکابر کو حاصل تھا. یہ تقویٰ اسی لیے سیکھنا پڑتا ہے. میں نے وہ عرض کیا تھا نا, میں حیات الصحابہ کا مطالعہ کر رہا تھا, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے نا حیات الصحابہ, 4 جلدوں میں ہے, بیروت کی چھپی عربی زبان میں, بہترین کتاب لکھ کر گئے. تو مطالعے کے دوران حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے ملا, میں تو پھڑا اٹھا, میں نے اس کو نشان لگایا کہ بھائی اس کو تو نشان لگا کے محفوظ کرنا چاہیے, یہ قول ایسا ہے. وہ فرماتے ہیں کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منه الورع, ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپکے رہتے تھے تقویٰ سیکھنے کے لیے. بس یہیں سے ثابت ہو گیا کسی ایک متقی کی صحبت ضروری ہے, فرض ہے فرض, کسی ایک متقی کی صحبت اللہ نے ہم سب پر ہر مسلمان پہ فرض فرمائی ہے. کوئی کہے آیت حدیث, میں کہتا ہوں حدیث بھی ہے آیت بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایک آیت الرحمن فاسأل به خبيرا دو آیتیں, واتبع سبيل من اناب الی تین آیتیں, اور کیا چاہیے؟ تین پر کثرت کا اطلاق ہو گیا, تین جمع قلت ہے, اور سب میں امر کے ساتھ, امر کا صیغہ ہے, اور والامر للوجوب, امر وجوب کے لیے آتا ہے, واجب تو ہو گیا اور واجب کو فرض کہنا جائز ہے, فتاوی شامیہ میں مسئلہ لکھا ہے. لہذا کسی ایک متقی کی صحبت اٹھانا ہر مسلمان پر فرض ہے, اور حضرت مسور ابن مکرمہ یہی فرماتے ہیں, ہم تو حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے تقویٰ سیکھنے کے لیے. لیجیے, عمل سے بھی ثبوت ہو گیا. تو یہ تقویٰ سیکھا جاتا ہے, جو متقی تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں ان سے سیکھنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے, یہ سیکھنے کی چیز ہے, اس کے بغیر نہیں آتا تقویٰ. کتابیں پڑھ لیجئے, کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا. جس طرح کتابیں پڑھنے سے تیرنا نہیں آتا, کوئی آدمی موٹر سائیکل کے بارے میں ترکیب پڑھ لے, اس میں پڑھ کر لیں. آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے, ہر چیز کا لٹریچر اور ساری چیزیں موجود ہیں. تیرنے کی ترکیب پڑھ لی, موٹر سائیکل چلانے کی, گاڑی چلانے کی ترکیب پڑھ لی, ایسے چلائیے کیا ہوگا بتائیے. خالی ترکیب پڑھ لینے سے اور وہ گاڑی چلانے بیٹھ جائیں, کیا حال ہوگا؟ اپنا کیا حال ہوگا, گاڑی کا کیا ہوگا, اور دوسرے کا کیا ہوگا جس کو گاڑی ٹکرائے گی جس سے. یا تیرنے کی ترکیب ایسے ہاتھ پیر چلانے چاہیے, یوں کرنا چاہیے, اور پھر بس تیرنے کی کہیں پڑھ کے اور پانی میں تشریف لے جائیں, سمجھے؟ تو نیچے ہی تشریف لے جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا, لوگ بھی ڈھونڈتے رہیں گے کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے. جب تک کسی تیرنے والے کی صحبت نہیں اٹھائیں گے, جب تک کسی تیرنے والے سے تعلق قائم نہیں کریں گے کہ بھائی ہمیں بھی تیرنا سکھا دیجیے, ایسی تقویٰ کا معاملہ ہے بھائی, جیسے آپ متقی ہیں ہمیں بھی بنا دیجیے, کچھ تقویٰ کے دریا میں ہمیں بھی تیرنا سکھائیے, کچھ دریا تقویٰ کے دریا میں ہمیں بھی تیرنا سکھا دیجیے. یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. صحابہ کا کام بنا حضور کی صحبت سے, پھر صحابہ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد خود صحابہ بھی ایک دوسرے کے, جو بڑا حضرت ہے ابو ہریرہ کے 800 مرید تھے, 800 مرید تو وہ ہیں جنہوں نے ان سے روایت کی ہے, حضرت ابو ہریرہ سے خود روایت امت تک پہنچائی ہے, وہ تعداد 800 بتا رہا ہوں, اس سے بھی زیادہ ہوگی, جنہوں نے روایت نہیں کی وہ تو اور زیادہ ہوں, جو ان کی صحبت میں رہتے تھے. اور خود حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کیا آتا ہے, وَكَانَ يَدُورُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ دَارُ. حضرت ابو ہریرہ حضور کے ساتھ لگے رہتے تھے, جہاں حضور جاتے تھے ابو ہریرہ بھی وہیں بس ساتھ جاتے تھے, لگے رہتے تھے, چپکے رہتے تھے, جو انہوں نے بتایا نا حضرت مسور ابن مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ, ہم چپکے رہتے تھے حضرت عمر کے ساتھ. لزیمہ یلزموں کے معنی چپک جانے کے. یا اللہ بھائی, یہ چیز میں کس طرح بتاؤں؟ میں آج امت کا دھیان ہٹ گیا اس کی طرف سے, اور اب یہ وقت آ گیا کہ لوگ مانتے ہی نہیں اس چیز کو کہ کسی کے پاس جانا بھی ضروری ہے, کوئی شیخ بنانا بھی ضروری ہے, کوئی مرشد پکڑنا بھی ضروری ہے, کسی کا دامن تھامنا ضروری ہے. دیکھیے یہ لکھا ہے نا, یہ کیا لکھا ہے بھائی, یہ کیا لکھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے نا. آپ یہاں سامنے بیٹھ جائیے, ٹھیک ہے, سامنے کاپی اور پین ہاتھ میں لیجئے, اس کے جیسا لکھنے کی کوشش کیجئے, جیسا یہ لکھا ہے ایسا لکھنے کی کوشش کیجئے. آپ دس سال یہاں لگا دیں, 10 سال کھانا پینا بس فراغت کے لیے چلے جایا کریں, کھانا پینا بھی یہیں کر لیں احتکاب کی نیت کریں, 10 سال بھی آپ لگا دیں ایسا نہیں لکھ سکتے جیسا یہ لکھا ہوا, جس خوشبت جس انداز سے یہ لکھا ہے. لیکن جو کاتب یہ لکھنا جانتا ہے, جس نے محنت کر کے یہ کتابت سیکھی ہو, آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے کہ بھائی, اور ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑو, اپنی مرضی نہ چلائیے, ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیں, بھائی آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ذرا ایسا لکھوا دیں, وہ 10 منٹ میں آپ کو ہاتھ پکڑ کے لکھوا دے گا, جو کام آپ 10 سال میں نہیں کر سکے وہ 10 منٹ میں آپ کو کروا دے گا. یہ کام بس یہی ہے. میں اور کیا مثال دوں آپ, اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کریں بھائی, سچی بات بتا رہا ہوں, اپنی عبادت میں تو شیطان بہت آگے تھا, ہماری اتنی عبادت ہو بھی نہیں سکتی, کوئی چار بالی جگہ بھی اس نے نہیں چھوڑی زمین میں جہاں اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو. اتنی عبادت ہم میں سے کسی نے کی ہے؟ اپنی عبادت میں ناز نہ کریں کہ ہم نے بڑی عبادت کر رکھی ہے. اکیلے نہیں دور تک جائیے گا, بغیر اپنے مرشد کے تھک جائیے گا. اور یہ جو بیماریاں ہیں, فتنے ہیں, بد نظری ہے, غیبت اور کان کے گناہ, دل کے گناہ, اس کا علاج کون کرے گا؟ کسی ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے گا؟ تو جائیے کسی ڈاکٹر کے پاس, تلاش کیجئے کسی ڈاکٹر سے تاکہ اللہ والے ہو جائیں. کوئی بیماری نہ پالی جائے گی, شیخ کامل سے دوا لی جائے گی. کوئی بیماری کو پالتا ہے جیسے بچے کو پالا جاتا ہے, تو بیماری کو پالنا پسند کرتا ہے بھائی؟ کوئی بیماری نہ پالی جائے گی, شیخ کامل سے دوا لی جائے گی. ہم دوائی لیں گے شیخ کامل سے کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں. ہم شرعی پردہ نہیں کرتے, آپ بتا دیجئے کیسے کریں. ہم جھوٹ بولتے ہیں, آپ بتا دیجئے بیماری کیسے دور ہو. ہم غیبت سنتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, بتا دیجئے کیسے دور ہو. یہ ایسے تھوڑی دور ہوگی, یہ تو علاج کرانا پڑے گا. آپ بخار ہوتا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, تین دن کی دوائی تو وہی دے دیتا ہے. چھوٹتے ہی ڈاکٹر دیتا ہے تین دن کی دوائی, صبح شام دوپہر, بس تین دن, ناشتے کے بعد, کھانے کے بعد, ون پلس ون پلس ون لکھا ہوتا ہے نا پرتی سے, ون پلس ون, اس کا یہی مطلب ہے. صبح دوپہر شام, کھانے ناشتے اور رات کے کھانے کے بعد. تو بھائی یہ جو روحانی زکام ہے, نزلہ ہے, بلکہ کینسر ہے, روحانی کینسر, اس کا علاج کون کرے گا؟ اس کے علاج معالجین بھی ہیں, وہ بھی اللہ والے, ان کے پاس جائیے, علاج کرائیے ان سے, بیماری بتائیے ان کو. اسی لیے اللہ تعالی نے یہ جو میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ نماز سے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے اور روزے سے بھی تقویٰ, جو میں نے ابھی شروع میں عرض کیا, روزے سے بھی تقویٰ حاصل ہو رہا ہے, حج سے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے, زکوٰۃ سے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے, جہاد سے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے. تو پھر کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اشکال ہو سکتا ہے, کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ عبادتیں کریں بس, تقویٰ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس سے تقویٰ حاصل ہو رہا ہے. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے, اصل میں تقویٰ کا راستہ متعین ہے, اور وہ ہے کسی متقی کی صحبت, کسی سچے متقی کی. ان چیزوں سے تو تقویٰ بڑھتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, لیکن تقویٰ کا راستہ, حصول کا راستہ, اس کے حاصل ہونے کا راستہ, وہ متعین ہے قرآن و حدیث میں. حدیث میں کہا ہے لکل شعین معدن و معدن التقویٰ قلوب العارفین, یا ایک روایت میں فرمایا جالس الحکماء, جن کو اللہ نے حکمت دی ہے, یعنی جو اللہ والے ہیں, حکمت عطا فرما دی, ان کے ساتھ مجالست کرو, ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھو. ہم الجلسا الا یشقا جلیسوں, کہیں پر یوں فرمایا کہ یہ اللہ والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس کثرت سے اٹھنے بیٹھ, جلیس کا لفظ ہے نا, صفت مشبہ ہے, یعنی کثرت سے اٹھنے بیٹھنے والا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا. اور ایک روایت میں فرمایا کہ بکری پالنے والوں, اونٹ پالنے والوں میں کینہ ہوتا ہے, گھوڑے پالنے والوں میں تکبر ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں جتنے متکبر ہیں ان کے استبل ہوتے ہیں, وہ پالتے ہیں گھوڑا, جو جس خصلت میں ہے نا اس کو وہی والا جانور اچھا لگتا ہے. جن کے اندر کتے کی صفات ہیں ان کو کتا پالنا اچھا لگتا ہے, ان کے دل میں کتا پن موجود ہے, دل کے اندر کتا, یہ کتا پالنا علامت ہے کہ دل کے اندر کتا پن موجود ہے, وہ کتا اچھا لگتا ہے کہ کتا پالو اس کو. بلکہ یہ تک منظر دیکھا گیا ہے, لالی پاپ چوس رہے ہیں اور وہ گاڑی میں کتا, وہ زبان باہر نکالا ہوا, اس کو بھی چسوایا اور پھر وہی اس کا جھوٹا خود چوس رہے ہیں. آپ بتائیے یہ حالت ہے لوگوں, جو جیسا وہ ہوتا ہے اسی طرح وہ, اس کو وہی جانور پسند آتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں گھوڑے میں صفات بھی ہیں, تو یہ نہ سمجھے گھوڑا آلہ جہاد بھی ہے, اس کی تعریف بھی کی گئی ہے, لیکن ایک پہلو گھوڑے کا یہ بھی ہے کہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے گھوڑے کے اندر, لہذا وہ اس کے پالنے والوں میں بھی آ جاتا ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اونٹ کے اندر کینہ ہوتا ہے، لہذا حضور نے فرمایا اونٹ کے پالنے والوں میں کینہ ہوتا ہے، اور فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ بکری پالنے والوں میں مسکنت ہوتی ہے. کیوں یہ مسکنت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بکری کے اندر تکبر نہیں ہوتا، مسکنت ہوتی ہے. یہ مسکنت اور یہ عاجزی انکساری جو اللہ نے بکری کے اندر رکھی ہے، یہ اس کے پالنے والوں میں منتقل. صحبت کا اثر، جانور کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے. حضور یہ بتانا چاہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان جانوروں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے. گھوڑے والے متکبر ہو جاتے ہیں، اونٹ والے کینہ پرور ہو جاتے ہیں، بکری والے عاجزی انکساری والے ہو جاتے ہیں. جانوروں کا اثر پڑ رہا ہے تو اہل اللہ کی صحبت کے کسی اللہ والے کے پاس ہم جائیں گے اصلاح کے لیے، اس کے جیسا بننے کے لیے، تو اثر نہیں پڑے گا اس کی صحبت کا. اور یہ کیوں کہا گیا کہ درندوں کی کھال استعمال نہ کرو، درندوں کی کھال پر مت بیٹھو؟ حدیث میں منع کیا گیا درندوں کی کھال پہ، چاہے دباوت دے چکے ہوں مگر مت بیٹھو اس پر، اس کو استعمال نہ کرو، اس لیے کہ شیر کی کھال ہے، چیتے کی کھال ہے. دباوت دے دی گئی ہو مگر پھر بھی استعمال نہ کرو، ممانعت ہے. اس لیے کہ ہے تو درندے کی کھال، اس کا اثرات تمہارے اندر بھی آ جائیں گے، تمہارے اندر بھی درندگی آ جائے گی. محدثین نے یہ شرح کی، پھر بھی اثرات آ جائیں گے. مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ رائیونڈ کے بیان میں، جو بڑے تبلیغ کے اکابر میں سے تھے، رائیونڈ میں بیان فرما رہے تھے تو فرمایا کہ لنڈا بازار کے کپڑے مت پہنا کرو. لنڈا بازار کے کپڑے بہت بڑے سستے خرید کے، اور یہ جوتا مل گیا بہت اچھا، بڑا سستا ملا، وہ پتا بھی نہیں، مہنگا اچھا والا جوتا اور سستا بھی مل جاتا ہے، لباس بھی سستا مل جاتا ہے، اور اچھا لباس پتا بھی نہیں چلتا لوگوں کو لنڈا کا ہے، جوتے کا بھی پتا نہیں چلتا یہ لنڈا کا ہے، امپورٹڈ ہوتا ہے بھائی، کہتا ہے امپورٹڈ ہے، یہ نہیں بتاتا کہ لنڈا کا ہے، کہتا ہے امپورٹڈ ہے بھائی. تو حضرت نے فرمایا لنڈا بازار کے کپڑے مت پہنا کرو، اور پھر تشریح فرمائی کہ وہ کپڑے اصل میں غیروں کے، وہ تو غیروں کے استعمال کیے ہوئے کپڑے، وہ استعمال کر کے وہ پھینک دیتے ہیں پھر وہ یہاں آ جاتے ہیں، لہذا وہ غیروں کے استعمال. جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ والوں کے نیک لوگوں کپڑوں میں برکت ہوتی ہے، انہوں نے جس پلیٹ میں کھانا کھا لیا اس میں برکت ہوتی ہے، ان کے جھوٹے میں برکت ہوتی ہے، تم ان کا جھوٹا پینا پسند کرتے ہو، تو یہ بھی تو مانو کہ جو گناہگار ہیں، جو کافر ہیں، بے ایمان ہیں، ان کے لباس میں، ان کے کھانے، ان کے پینے میں نوزت ہوتی ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا. تو فرمایا لنڈا بازار کے کپڑے نہ پہنا کرو، یہ غیروں کے استعمال کیے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، اگر تم استعمال کرو گے تمہارے اندر انہی کے اثرات آ جائیں گے، انہی کی نوزت آ جائے گی. اس کو تو دنیا مانتی ہے بھائی، لہذا بس تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کرنے کی فکر کریں، تقوی کو سیکھنے کی فکر کریں. رمضان کا مقصود ہمیں حاصل ہو جائے گا اگر ہم نے ایسا کر لیا. تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں، دل میں ہوتا ہے. وہ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک عورت رہا کرتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، روزہ نہیں رکھتی تھی، قرآن اس نے نہیں پڑھا ہوا تھا، کچھ نہیں. موت کا وقت آ گیا اس کی، موت کا وقت جب آیا اس کی تو وہ عربی بھی نہیں جانتی تھی، قرآن نہیں پڑھی ہوئی تھی، نماز اس نے نہیں پڑھی تھی کبھی، بیچاری بالکل ہی جاہل تھی، لیکن اس کی زبان سے عربی الفاظ جاری ہو گئے مرتے وقت سکرات کے عالم میں، اور کہہ رہی ہے لا تخافی ولا تہجنی، لا تخافی ولا تہجنی، اصل میں لا تخافی ولا تہجنی، کہ اے عورت تو خوف مت کر اور اے عورت تو غم مت کر، یہ ترجمہ ہے. اب وہ گھر والے پریشان، یہ تو عربی نہیں جانتی، کیا عربی بول رہی ہے، لا تخافی ولا تہجنی. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے چچا کو بلایا گیا، وہ عالم تھے، چچا گئے کہ بھائی ترجمہ بتا دو یہ کیا کہہ رہی ہے. اب انہوں نے جو سنا لا تخافی ولا تحزنی، تو انہوں نے ترجمہ کر کے بتایا گھر والوں کو کہ اس کا مطلب ہے کہ اے عورت تو خوف مت کر اور اے عورت تو کوئی غم مت کر. پھر اس سے پوچھا حضرت نے کہ یہ تو بتا یہ تو کیوں کہہ رہی ہے. اس نے کہا یہ فرشتے سامنے میرے کھڑے تھے وہ کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں تو میں تو الفاظ دوہرا رہی ہوں گے. یہ فرشتے مجھے نظر آ رہے تھا, اس کے اوپر خطرات کا عالم تھا, تو عالم بالا کھل چکا تھا اس میں. تو حضرت نے اسے پوچھا کیوں کہہ رہے ہیں فرشتے ہو, یہ تجھے خوشخبری کیوں دے رہے ہیں, یہ بھی تو پوچھ لے. تو اس نے جواب دیا ہاں اس کی ایک وجہ ہے, وہ یہ کہ میں ایک دفعہ سردی کے موسم میں گھی خرید کے لائی تھی, وہ گھی جمع ہوا تھا, میں نے جب اس کو پگھلایا تو اس میں سے ایک روپے کا سکہ نکلا. میرے دل سے یہ آواز آئی کہ یہ تو تیرا نہیں ہے, تو نے اگر اس کو رکھا تو یہ تو ناانصافی ہے, غلط ہے. لہذا میں دکاندار کے پاس گئی اور اس سے کہا یہ تمہارے گھی میں سے یہ سکہ نکلا ہے, یہ لے لو, یہ میرا نہیں ہے, اس گھی میں سے نکلا. اس نے لے کے رکھ لیا. تو اس نے کہا کہ بس اللہ کو میرا یہی عمل پسند آ گیا, یہی عمل پسند آ گیا. اب نمازیں نہیں پڑھی اس نے, قرآن وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی, روزہ وہ نہ رکھتی تھی, وہ دین کو جانتی ہی نہیں تھی, دین کی الفبا نہیں جانتی تھی, مگر یہی عمل پسند آ گیا. کہ میرے دل میں یہ آواز آئی کہ یہ تیرا نہیں ہے, یہ ایک روپیہ تیرا نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا التقویٰ ہا ہونا, تقویٰ یہاں ہوتا ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا مقام متعین فرمایا, تقویٰ دل میں ہوتا ہے, دل میں. وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ, کہ میرے دل سے یہ آواز آئی تھی کہ تیرا نہیں ہے, یہ دے دے, میں دے کے آ گئی. اللہ کو یہی عمل پسند آ گیا. بخشنے پر آئے تو اللہ رحمت, رحمت حق بہانا نہیں جو ہے, اور رحمت حق بہا نمی جو ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, بشر حافی کتنے بڑے متقی تھے, چلیں پہلے تو ان کا بتاتا ہوں. بغداد میں 10 نوجوان تھے, دوستی تھی آپس میں, انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کسی کام سے ایک لڑکے کو بھیجا, کسی کام سے بھیجا. جس کام سے اس کو بھیجا تھا وہ کر کے بھی نہیں آیا, بہت دیر سے آیا, بہت دیر سے. وہ انتظار کر کر کے ان کو غصہ آ گیا اور آیا تو ایک خربوزہ لیا ہوا آیا ہاتھ میں. وہ نو نوجوان کہنے لگے ارے ظالم, تو کام بھی کر کے نہیں آیا, دیر سے بھی آیا, اور یہ ہمیں چڑھانے کے لیے خربوزہ بھی ساتھ لایا ہے, یہ کیوں لایا؟ اس نے کہا سنو تو صحیح, سنو تو صحیح, بات تو سنو, یہ وہ خربوزہ ہے, اس کو بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ لگایا, ہاتھ لگایا. اچھا, انہوں نے کہا بشر حافی نے تو ہاتھ لگایا ہے؟ سب نے اس کو چوما, ہاتھوں سے چوما اور آنکھوں سے لگایا, سب نوجوانوں نے. اس سے اندازہ لگائیے بشر حافی کا تقویٰ کتنا مشہور تھا لوگوں میں, اور کتنی لوگوں میں عزت تھی ان کی. امام احمد ابن حنبل کھڑے ہو جاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے امام جب بشر حافی تشریف لاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے. شاگردوں نے کہا آپ اتنے بڑے امام ہیں, یہ تو بیچارہ غیر عالم آدمی ہے, صوفی آدمی ہے, غیر عالم ہے, آپ پھر اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا, میں کتاب اللہ کا عالم ہوں اور یہ اللہ کا عالم ہے. میں کتاب اللہ کا عالم ہوں اور یہ اللہ کا عالم ہے. میری کتاب اللہ سے جان پہچان ہے, اس کی اللہ سے جان پہچان ہے. حالانکہ خود بھی بہت بڑے اللہ والے تھے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آج ہی سے فرمایا. تو بڑا تقویٰ مشہور تھا, لوگوں میں عزت تھی. جب اس نے کہا کہ وہ سنو تو صحیح, اس کو تو حضرت بشر حافی نے ہاتھ لگایا, اس لیے میں لے کے آیا, تو سب نے اس کو چوما, ہاتھ لگایا, چوما, آنکھوں سے لگایا. پھر ایک نوجوان کہنے لگا ارے بھائی یہ تو بتاؤ بشر حافی کو یہ عزت ملی کیسے؟ ایک نوجوان نے یہ سوال کر لیا, انہی میں سے نوجوان تھا, اس نے سوال کر لیا. تو ایک نوجوان نے کہا تقویٰ کی وجہ سے, تقویٰ کی وجہ سے. تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے, تو تم گواہ رہو, میں آج توبہ کرتا ہوں, میں آج سے میں بھی متقی بنوں. اس نے کہا بھائی جب تو توبہ کر رہا ہے تو ہم تو سب دوست ہی ہیں, ہم تو سب ساتھی ہیں, جو کرتے ہیں ساتھ ہی کرتے ہیں, لہذا ہم بھی توبہ کرتے ہیں. سب نے مل کے توبہ کی, سب نے مل کے. اور لکھا ہے کہ بالآخر یہ سب 10 کے 10 نوجوان شہید ہوئے اللہ کے راستے میں, اللہ نے ان کو شہادت کے مرتبے پہ فائز فرمایا. یہ ہے تقویٰ, کہ ایک متقی آدمی نے خربوزے کو ہاتھ لگا دیا تو 10 کے 10 اس کی وجہ سے متقی ہو گئے. تقویٰ کی برکت عجیب ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ حضرت میری روزی یہ ہے کہ میں سوت کاٹ کر کپڑا بنتی ہوں اور اس کو بیچ کر اپنا گزارا کرتی ہوں. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ میں دن کی روشنی میں بھی یہ کام کرتی ہوں اور رات کی روشنی میں بھی, چاند کی روشنی میں بھی یہ کام کرتی ہوں, اور کبھی چاند نہیں ہوتا تو چراغ کی روشنی میں بھی کام کرتی ہوں. تو ظاہر ہے دن کی روشنی میں اور پھر چاند کی روشنی میں اور چراغ کی روشنی میں فرق ہے. تو اس سے اگر سوت کاٹنے میں فرق آ گیا, کیونکہ رات کو اندھیرا ہوتا ہے دن میں اجالا ہوتا ہے, تو اچھی طرح بن سکتی ہوں کاٹ سکتی ہوں. تو اگر اس سے فرق آ گیا تو کیا بتانا ضروری ہے خریدنے والے کو کہ یہ دن کی روشنی میں اس کو کاٹا گیا ہے, اس کو رات میں کاٹا گیا ہے, اور اس میں رات میں چاندنی رات نہیں تھی بلکہ چراغ تھا اس کی روشنی میں کاٹا گیا, یہ بتانا ضروری ہے اور قیمت کا بھی فرق ضروری ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے, عجیب سوال ہے. فرمایا ہاں اگر فرق آ جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کوالٹی میں فرق آ جانا, اس کی کوالٹی معیار میں فرق آ جاتا ہے تو بتانا ضروری ہے, اور قیمت میں بھی تفاوت ضروری ہے. کم قیمت پہ بیچو, جس میں فرق آ گیا وہ قیمت کم کرو. تم مسئلہ بتا دیا, وہ عورت چلی گئی, اپنے بیٹے سے فرمایا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے, عبداللہ ان کا نام, عبداللہ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں لگتی, جاؤ اس کے پیچھے جاؤ کہ کہاں سے آئی ہے, کون عورت ہے, ذرا پتہ کر کے آؤ. وہ اس کے پیچھے گئے. اب وہ پیچھے گئے تو وہ داخل ہوئی حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں. معلوم ہوا, پتہ کیا انہوں نے تو معلوم ہوا بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہے, ہمشیرہ ہے. آ کر بتایا اپنے والد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا ہاں میں بھی تو سوچوں کہ یہ اتنا بڑا تقویٰ اسی گھرانے کا ہو سکتا ہے, اتنا بڑا تقویٰ اسی گھرانے کا ہو سکتا ہے. تو بھائی یہ تقویٰ بڑی عجیب چیز ہے, جس کو حاصل ہو جائے بس اس کے لیے سارے کام, اس کے دنیا بھی اس کی آسان ہے, آخرت بھی آسان ہے. اور دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, یہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم تقویٰ اختیار کر لیں, گناہوں کو چھوڑ دیں, باطنی گناہوں کو ظاہری گناہوں کو چھوڑ دیں. اور اس کا طریقہ اول یہیں پر بتا دیتا ہوں کہ جو گناہ ایسے ہیں جن کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہے, جن کو ہم بغیر کسی مشقت کے چھوڑ سکتے ہیں, ان کو تو ہم ابھی چھوڑ دیں, فوراً چھوڑ دیں. یہاں سے نیت کر کے اٹھیں کہ اللہ فلاں فلاں گناہ تو آسان ہے, اس کو چھوڑنا, میں اس کو ابھی چھوڑنے کی نیت کر رہا ہوں, آپ قبول فرما لیجیے, میری مدد فرمائیے, بس یہ تو ابھی کر لیں. جو گناہ ہم بغیر کسی خاص مشکل کے ہم چھوڑ سکتے ہیں, اس کو تو ہم ابھی چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ گناہ چھوڑنا یہ دوسرے گناہوں کے چھوڑنے کو کھینچے گا. ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها. نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ وہ دوسری نیکی کو کھینچتی ہے, ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے, ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. تو گناہ کو چھوڑنا بھی تو نیکی ہے, گناہ کو چھوڑنا یہ بھی تو نیکی ہے, لہذا گناہ کو ہم چھوڑ دیں. جو گناہ ہم چھوڑ سکتے ہیں تو ابھی چھوڑ دیں فوراً. یہ اس سے کیا ہوگا, یہ نیکی دوسری نیکیوں کو کھینچے گی, یہ دوسرے گناہوں کے چھوڑنے کو کھینچے گی. اس میں کشش ہے, خاصیت ہے, پھر دوسرے گناہ بھی ان کو چھوڑنا جن میں مشقت ہو, مشقت والے گناہ بھی چھوڑنا آسان ہو جائے گا اس کی برکت سے انشاءاللہ. بس تو اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کی دعا مانگی کہ اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما دیجیے, تقویٰ عطا. اگر کسی کو عربی میں یہ دعا یاد ہو تو یہ والی دعا پڑھے, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. یہ بہترین دعا ہے تقویٰ کے رسول کی, ورنہ زبان سے اردو میں دعا مانگ لیں, اللہ تقویٰ عطا فرما دیجیے, اللہ تقویٰ عطا فرما دیجیے, اللہ متقین میں شامل فرما دیجیے. بس بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور تقویٰ اگر ہمیں حاصل ہو گیا تو بس یہ گویا کہ ہم نے رمضان کا مقصود حاصل کر لیا, لعلکم تتقون کو ہم نے حاصل کر لیا. اور مقصورات آئی ہوئی ہیں, میں عرض کرتا ہوں کہ شرعی پردے کا اہتمام فرمائیں, شرعی پردے کا, ہمارے ہاں مستورات میں اس بات کی بہت کمی ہے. الحمدللہ بہت سی مستورات باہر نکلتی ہیں برقع پہن لیتی ہیں, برقع پہن کر باہر نکلتی ہیں, مگر گھر میں آ کر اپنے دیور سے کوئی پردہ نہیں, دیور سے کوئی پردہ نہیں. اور حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت, دیور تو موت ہے. موت سے آدمی کو وحشت آتی ہے نا, تو ایسی بھابھی کو دیور سے وحشت آنی چاہیے, ایسے دور رہنا چاہیے. جیسے آدمی موت سے بچتا ہو ایسے ہی فرمایا الحم والموت, دیور تو موت ہے, موت. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور سے بہت بچ کے رہو, دیور سے بہت بچ کے رہو. بھائی میں کیا بتاؤں, میرے پاس خطوط آتے ہیں, اور ایک وقت میں عورتوں سے ٹیلی فون سن لیتا تھا, اب نہیں سنتا. جس وقت میں سنتا تھا اس وقت کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, اب میں نہیں سنتا عورتوں سے, بات نہیں کرتا ہوں. تو وہ جس وقت میں کرتا تھا اس وقت کا واقعہ بہت مجھے سبق ملا. کہ وہ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں, اللہ نے بس وہ باتیں سن کر ان کے دل میں اللہ نے ڈال دی, انہوں نے توبہ کر لی. وہ اپنی بھابھی سے ان کا کچھ معاشرہ تھا, بھابھی اور دیور میں آپس میں محبت ہو گئی شرعی پردہ نہ کرنے کی وجہ. اب وہ توبہ کر لی, وہ اپنے, میں نے کہا جی آپ کو بات بھی نہ کریں ان سے, بالکل الگ کمرے میں رہیں, کوئی ان سے سامنا نہ کرے ان کا, نہ ان سے بات کریں. اب ظاہر ہے کہ وہ تو محبت ہو ہی چکی تھی, انہوں نے جب بات کرنی چھوڑ دی تو ان کا فون آیا میرے پاس, ان کی جو ان کی بھابھی کا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بول رہے ہیں, میں نے کہا جی. کہنے لگی آپ نے ہمارے ان کے اوپر پابندی لگا دی شرعی پردہ کرنے کی اور بات چیت کی. میں نے کہا جی. کہنے لگی سن لیں آپ, میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم دونوں تو جنت میں بھی ساتھ رہیں گے, جنت میں بھی ہم دونوں ساتھ رہیں گے. میں نے ان کو جواب نہیں دیا, مگر جواب یہ ہے کہ جنت میں جائے گا کیسے آدمی اس طرح اس گناہ کے ساتھ ہے, تو جا سکتا ہے اس طرح, جنت میں بھی ساتھ رہیں گے. آپ بتائیے کتنے جذبات میں اس عورت نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ سن لیں میرا فیصلہ, آپ ہمیں الگ کرنا چاہتے ہیں, ہم تو جنت میں بھی ساتھ رہیں گے. میرے دوستوں پھر یہ اگر شرعی پردہ نہ ہو تو یہ حالت پہنچ. اور بہت واقعات ہیں, بھابیاں بھاگ گئیں دیوروں کے ساتھ, شوہر بیچارہ تکتا رہ گیا کھڑا, وہ بھابھی کا پتہ ہی نہیں دیور کے ساتھ بھاگی ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں, ایک نامعلوم منزل کی طرف کوچ کر گئے دونوں. یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں, ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں وجود میں. اور یہ انٹرنیٹ اس نے تو ساری رہی صحیح کسر ہی پوری کر دی, سمجھے. ایک صاحب اولاد والے, صاحب اولاد, ان کو عادت تھی انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کرنے کی عادت تھی اور چیٹ کرنے, ان کی بیٹی کو بھی عادت تھی, باپ اور بیٹی دونوں نے, وہ ان کا آپس میں چیٹنگ میں ہی محبت ہو گئی. اور انہوں نے کوئی میٹنگ پوائنٹ مقرر کیا کہ یہاں ملاقات بھی کرنی چاہیے, بہت دن ہو گئے چیٹنگ کرتے ہوئے. اب نام بھی فرضی, دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا. جب پہنچے تو باپ اور بیٹی, یہ میں سچا واقعہ بتا رہا ہوں. وہ پیچھے پیٹ کی ہوئی کھڑی تھی, اس نے کہا ہیلو میڈم, باپ نے کہا ہیلو میڈم. اس نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کا باپ تھا. اس نے اپنے ہاسٹل میں جا کے, وہ یونیورسٹی میں جا کے اس لڑکی نے خودکشی کی, وہ تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی, اور باپ بھی اپنے گھر سے بھاگا. کیا معاشرہ, یہ کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے, ہم لوگوں کو کہاں لے جایا جا رہا ہے, یہ تو سوچیں. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ نہیں دی؟ اگر ہمارا دشمن غیر محسوس طور پہ ہمیں لے کے جا رہا ہے, ہم تو عقل پکڑیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. ہم لوگ لڑکے ہیں, وہ لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات, ناجائز تعلقات ان کے قائم ہو چکے ہیں. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یونیورسٹی میں تو یہ ماحول ہے کہ اگر کسی لڑکی سے آپ کا تعلق نہیں ہے, ناجائز تعلقات نہیں ہے, اس کو بہت عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ اچھا آپ کا کسی لڑکی سے کوئی افیئر نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو کہا گیا آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں ہاں اللہ کا شکر ہے بھائی ہمارا کسی سے تعلق نہیں, ہمارا اللہ والوں سے تعلق ہے یا ان کے غلاموں سے تعلق ہے, اللہ والوں کے غلام سے ہمارا تعلق ہے, اللہ کا شکر ہے ہمارا کسی لڑکی سے ناجائز تعلق نہیں ہے. جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی ہم حرام پہ راضی نہیں ہوں گے, جب حلال کی ملے گی تو حلال پہ راضی ہوں گے اور خوب اس کو خوش رکھیں گے, اس کا حق ادا کریں گے. جب نہیں دی مجھے حلال کی میں کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں, اللہ نے حلال کی میں نہیں دی تو حرام کی میں کیوں چھپ کے پیوں. لہذا میں دوستوں میں ایک بات کہتا ہوں, آپ تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کر لیجئے, جتنی اللہ نے آپ کو تقویٰ کی صلاحیت دی ہے صرف ایک کام پر لگا دیجئے, ایک کام پر, اور وہ ہے نظر کی حفاظت. بس اس پہ یہ دو ہے نا, یہ جو ہے نا بارڈر ہے. یہ کیا ہے بھائی, بولے بھائی ورنہ نیند آ جائے گی. ہاں یہ بارڈر ہے اور یہ ہے کیپیٹل. یہ کیا ہے, یہ کیپیٹل ہے. بارڈر کے معنی سرحد, کیپیٹل کے معنی دارالخلافہ, دارالحکومت. جو ملک اپنی جنگ بارڈر پر لڑ لے, سرحد پر جو ملک اپنی جنگ لڑ لے اس کا دارالخلافہ محفوظ رہے گا نہیں رہے گا. اور جس ملک نے اپنی جنگ اپنے دشمن کے ساتھ جنگ سرحد پر نہ لڑی, دشمن کو اندر آنے دیا, اس کا دارالخلافہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. لہذا میرے دوستوں میں بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ساری جنگ معاشرے سے یہاں پر لڑ لیجیے, اس پر, یہاں پر, گھر کے اندر بھابھی سے, گھر کے اندر ٹی وی سے, گھر کے اندر انٹرنیٹ سے اور اخبارات سے, تصویر والے اخبارات سے. آپ ساری جنگ گھر کے اندر اس پر لڑیے, گھر سے باہر بھی یہ جنگ اپنے بارڈر پر لڑ لیجیے, سڑکوں پر, دفتروں میں, یونیورسٹی اور کالج میں, یہاں پر جنگ لڑیے, یہاں پر بارڈر پہ, تاکہ آپ کا یہ دارالحکومت محفوظ ہے. ورنہ یاد رکھیں اگر یہ یہاں پہ جنگ نہیں لڑی, یہ دل خطرے میں ہے, یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, یہ دل کسی اور کا نہیں ہے, یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. ہمارے گھر میں اگر کوئی آ جائے, کوئی غیر آ جائے, ہم اس کا اکرام کرتے ہیں؟ کوئی بغیر پوچھے آ جائے, کود کے آ جائے, چور دروازے سے آ جائے, ہم اکرام کرتے ہیں اس کا کہ آئیے آئیے تشریف لائیے چائے پیجیے, یا اس کو ایک دو گالیاں دے کے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آیا تو منحوس, بغیر پوچھے کیوں کود کر آ گیا ہماری دیوار پر؟ اسی طریقے سے یہ دل اللہ کا گھر ہے, یہ دل اللہ کا گھر ہے. جس طرح اللہ کا گھر ہے یہ دل, ہمارے گھر میں کوئی غیر آ جائے, کوئی چوری چھپے آ جائے, ہم اس پہ جوتے برساتے ہیں, ڈنڈے برساتے ہیں. اس دل میں اگر کوئی اللہ کا غیر آ گیا, اور بدنظری کرنے سے اللہ کا غیر آ ہی جاتا ہے دل, بدنظری کرنا دلیل ہے اللہ کے غیر کی, بدنظری کرنا خود دلیل ہے اللہ کے غیر کے دل میں ہونے کی. جو اللہ کا غیر دل میں آ گیا تو دل تو اللہ کا گھر ہے, لہذا اللہ بھی ایسے دل پر ڈنڈے برساتے ہیں جیسے ہم برساتے ہیں نا, تو اللہ بھی برساتے ہیں کہ میرے گھر میں تو آیا کیوں, کون آیا. تو ایسے دل پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں, وہ ڈنڈے نظر نہیں آتے, وہ ڈنڈے نظر نہیں آتے, محسوس ہوتے ہیں, محسوس ہوتے ہیں. وہ ایسے دل کو اللہ تعالیٰ بے چین کر دیتے ہیں, اس میں سکون نہیں ہوتا. ہتوڑے دل پہ ہیں, مغزے دماغ میں کھوٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. اب بتاؤ عشق مجازی کیا لوٹے مزے, کیا مزہ ہے اس میں؟ صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ, کہ عاشق روتے رہتے ہیں صنم خود سوتا رہتا ہے. عاشق رو رہا ہے ساری رات, وہ کہہ رہے ہو میں ساری رات نیند نہیں آئی آپ کی محبت میں, میں تو جاگتا ہے. اس نے کہا اچھا, پیچھے جو جس لڑکی سے ناجائز تعلقات ہیں, اس نے کہا اچھا مجھے تو بہت اچھی نیند آئی تھی. صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ, کہ عاشق روتے رہتے ہیں صنم خود سوتا رہتا ہے. تو ہم اپنی نظر کی حفاظت کر لیں. اور ایک بات اور پوچھتا ہوں آپ سے, یہ دل جو ہے نا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ جسم کا. ہاں, جس بادشاہ, جس ملک کا بادشاہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہو, وہ ملک تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہے نا؟ جس ملک کا بادشاہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہو, شعر سن لیجئے، شعر سن لیجئے، صیاد و باغباں کی شناسائی دیکھ کر، صیاد و باغباں کی شناسائی دیکھ کر بربادی چمن پہ تعجب نہیں مجھے، بربادی چمن پہ تعجب نہیں مجھے. تو جس ملک کا بادشاہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہو، دشمن سے اس نے دوستی کر رکھی ہو، وہ ملک تباہ و برباد ہی ہوتا ہے، اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں. لہذا یہ بدنظری کرنے سے، دل بدنظری کرنے سے، جو دل ہے جو جسم کا بادشاہ ہے، یہ شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے، شیطان کا اس کا ساتھی بن جاتا ہے بدنظری کرنے. پھر یہ کیا ہوتا ہے، بدنظری کی اب گندے خیالات پکا رہے ہیں، کڑھائی میں جا کے سارا دل کا ستیا ناس کر دیا، گندے خیالات پکا کے، دل میں گندے خیالات پکا کے. عورتوں نے نامحرم مردوں کو دیکھا، مردوں نے نامحرم عورتوں کو دیکھا، دونوں کی بدنظری ہوئی، اور پھر وہ تنہائی میں گندے خیالات پکائے جا رہے ہیں، دل کا ستیا ناس ہو گیا. یہ گندے خیالات کا پکایا جانا، یہ دل مل گیا جو بادشاہ ہے دشمن کے ساتھ مل گیا، وہ بادشاہ دشمن کے ساتھ مل گیا، اب جسم برباد ہو رہے ہیں. لہذا حافظہ کمزور، دل کمزور، نگاہیں کمزور، اور ایسی ایسی بیماریاں کہ میں یہاں بیٹھ کے نہیں بیان کر سکتا، مجھے شرم آتی ہے، میرے پاس تو خطوط آتے ہیں، میں اس لیے میں یہاں بیٹھ کے وہ باتیں نہیں بتا سکتا جو میرے سامنے آتی ہیں، اور سب کا تعلق بدنظری سے ہے. گھر کے گھر اجڑ چکے ہیں، گھر کے گھر علیحدگیاں ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، اور وجہ بدنظری ہے. صحتیں برباد ہو رہی ہیں، کسی قابل نہیں رہے، نہ جسمانی حالت کسی قابل ہے، نہ ایمان کی حالت کسی قابل ہے. یہ بدنظری کے گناہ نے اس معاشرے کو یہاں تک پہنچا دیا. لہذا میرے دوستو، ایک کام کر لیں کہ آپ ساری طاقت بدنظری سے، ہماری عورتیں اور ہمارے مرد، ساری طاقت ایک بدنظری پر خرچ کر دیں اپنے تقویٰ کی. بس ایک کام میں، آپ کہہ رہے ہیں بھائی ایک، کوئی کہہ جی صرف ایک کام میں، میں کہتا ہوں ہاں ایک کام میں، اور دوسرے گناہ بھی تو ہیں، کوئی کہے دوسرے گناہ بھی تو ہیں، میں کہتا ہوں ہاں ہیں، مگر ایک آدمی اگر بھینس اٹھانے کی مشق کر لے تو اس کے لیے بکری اٹھانا مشکل ہے. ایک آدمی نے بھینس اٹھانے کی مشق کر لی، بھینس اٹھا لیتا ہے وہ، تو اس کے لیے بکری اٹھانا مشکل ہے، دمبے کو اٹھانا اس کے لیے مشکل ہے. تو بدنظری سے بچنا یہ مشق ہے بھینس اٹھانے کی، آپ نے مشق کر لی بھینس اٹھانے کی. جھوٹ سے بچنا یہ بکری اٹھانا ہے، غیبت سے بچنا یہ دمبا اٹھانا ہے، یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کیونکہ بدنظری سے بچنے میں جتنا دل کو غم ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ دل کو غم ہوتا ہے اتنا کسی اور گناہ سے بچنے میں نہیں ہوتا، اور جتنا دل کو غم ہوگا نا گناہ سے بچنے میں، اتنی ہی اللہ کے قرب کی بجلی پیدا ہوگی، سٹیم پیدا ہوگی، سٹیم پیدا ہوگی، اور راکٹ کی طرح آدمی اللہ کی طرف جاتا ہے. سب سے زیادہ بدنظری سے بچنے میں سٹیم پیدا ہوتی ہے، سٹیم. دل کو غم ہو رہا ہے، ارے بھائی دیکھ تو لیتے، دل کہتا ہے ارے دیکھ تو لیتے، تم نے دیکھا ہی نہیں، ہائے ہائے میری خواہش کو برباد کر دیا تھا. تو ہم کہیں ہاں ہاں، تیری حرام خواہشوں کو برباد کرنے میں ہی ہماری بہتری ہے. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. ہم ایسی سب، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھ، ہم بھی مانتے ہیں بدنظری کرنے میں لذت ہے، فلم دیکھنے میں لذت ہے، ڈرامہ دیکھنے میں لذت ہے، گندی تصویریں اور فلمیں دیکھنے میں لذت ہے، مگر حرام لذت ہے. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے، جن لذتوں سے اللہ ناراض ہو رہے ہو، لات مارو ایسی لذتوں پر. لہذا ایک گناہ سے بچنے میں اپنی جان لڑا دیجیے، باقی گناہوں سے بچنا انشاءاللہ اللہ کے بھروسے پر آسان ہو جائے گا. کیوں بھائی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا، اور ہماری عورتیں شرعی پردہ کر لیں، دیور سے اور پھوپا سے، جو پھوپا کرتے ہوئے آ جاتے ہیں، پھوپا، پھوپا کے اندر دو ہے نا، دو چیزیں، پھو ہے اور پھا ہے، تو پھوپا کرتے ہوئے وہ آ جاتے ہیں، ان کو پھوپا کو بھی چاہیے کہ پھوپا کرتے ہوئے نہ آئے, ایک کمرے میں بیٹھیں, اور جن جو ہماری جو بچیاں جو جن کے پھوپا ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پھوپا جان سے کہلوا دیں کہ پھوپا جان آپ سے اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے پردہ فرض فرمایا ہے, لہٰذا ہم پردہ کریں گے آپ سے, آپ برا نہ مانیے گا لیکن ہم پردہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ہو جائیں, گناہ سے بچ جائیں. اور اسی طرح خالو, جو خالو احتیاط نہیں کرتے وہ بھالو ہو جاتے ہیں, بھالو اس کا وزن بھالو سے ملتا ہے تو بھالو ہو جاتے ہیں. تو جن بچیوں کے وہ خالو ہوں, خالو جان کو بھی چاہیے بھائی ایک طرف رہیں نہ کریں پردہ کریں, اور جن بچیوں کے وہ خالو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ خالو جان کو کہلوا دیں کہ ہم اب پردہ کرنا چاہتے ہیں, ہم نے توبہ کر لیا, ہم شرعی پردہ کریں گے. دیور سے, جیٹھ سے, خالو سے, پھوپا سے, اور سب سے مشکل خالہ زاد بھائی, چچا زاد بھائی, چچا زاد بہنوں کے لیے چچا زاد بھائی, یہ تو ہمارے ساتھ بچپن میں کھیلتے تھے بھائی, کھیلتے ہوں گے اس وقت کا حکم الگ تھا اب حکم الگ. تو یہ خالہ زاد بہنیں, چچا زاد بہنیں, ماموں زاد بہنیں, ان سے کہہ دیں بھائی آپ بے شک ہمارے ماموں زاد بھائی ہیں مگر اللہ نے پردہ فرض فرمایا, اب ہم پردہ کریں گے, ہم متقی بننا چاہتے ہیں, ہم اللہ کے بننا چاہتے ہیں, رمضان شریف کا مہینہ ہے, بس اب ہم پردہ شرعی پردہ کریں بس کہلوا دیں. ایک دفعہ کی بات ہے, ایک دفعہ کی بات ہے, اگر وہ برا مانتے ہیں تو وہ ان کی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے, ناراضگی ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو یہ فتح رانی میں داخل نہیں, اللہ کے یہاں آپ کا معاوضہ نہیں ہوگا, آپ کو تو ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کیا جو کچھ کیا. ناراض ہونے والے سے اللہ ناراض ہوں گے کہ تو کیوں ناراض ہو رہا ہے. ایک صاحب گئے وہ حضرت مولانا شاہ راؤل صاحب سے, دونوں میاں بیوی ان کا تعلق تھا, بیعت تھے, تو انہوں نے توبہ کر لی, شرعی پردے کی نیت کر لی. اب ان کے یہاں ان صاحب کے بھائی آئے ملنے کے لیے, تو وہ بھابھی جو تھی پہلے تو ملتی تھی, بیٹھتی تھی سامنے, آگے بیٹھتی تھی, اب وہ نہیں بیٹھی. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا تم بیٹھے ہو, بھابھی کہاں ہے؟ وہ انہوں نے شرعی پردہ شروع کر دیا. وہ نہیں, یہ کون سا طریقہ ہے, یہ کیا ہے, یہ گھر میں مہمان آیا ہے اور وہ ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھ گئے, مہمان کا بھی کوئی خیال نہیں. انہوں نے کہا بھائی انہوں نے شرعی پردے کی نیت کر لی. کہ اچھا اچھا, وہ جو آپ ان کے پاس جاتے ہیں انہوں نے سکھایا ہوگا. وہ ان کے پاس گئے, حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نے فرمایا یہ بتائیے آپ ملنے کس سے گئے تھے, کس سے ملنے گئے. اب ناچار ان کو یہ کہنا پڑا کہ اپنے بھائی سے ملنے گیا, یہ تو نہیں کہا کہ بھابھی سے ملنے گیا. حضرت نے سوال بڑا عجیب فرمایا, آپ یہ بتائیے ملنے کس سے گئے تھے, کہ میں بھائی سے ملنے گیا. فرمایا بھائی سے ملاقات ہو گئی تھی؟ ہاں ہو گئی تھی. کسی پھر آپ برا کیوں مان رہے ہیں؟ اب خاموش ہے بھائی. اگر ان کی بیوی نے نیت کر لی شرعی پردے کی تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ شریعت پہ چل رہی ہیں, گناہ سے بچ رہی ہیں, آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ یہ ناراضگی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں کچھ بھابھی کی محبت تھی. اب پتہ چلا ہو کہ بھابھی کی محبت تھی, بھابھی کو دیکھ کے ذرا سکون ملتا تھا اور حرام لذت لیتے تھے, اب وہ نہیں مل رہی, لہٰذا آپ کو بے چینی ہو رہی ہے کہ کیوں ان کو کیوں نہیں لائے, وہ کیوں نہیں آئی. اور پردہ بہانہ بنایا جا رہا ہے رشتہ داری کا, رشتہ داری خراب کر رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے, رشتہ داری خراب اس سے نہیں ہوتی, ہماری رشتہ داریاں خراب ہو جائیں بے شک, اللہ سے ہمارا رشتہ خراب نہ ہو. یاد رکھیں بھائی, اللہ سے ہمارا رشتہ خراب نہ ہو. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے. اب اس نظر سے جانچ کے کر تو یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے, کیا کیا نہ چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.